بسم اللہ اولہ و آخرہ، سورہ بقرہ کا 23واں رکوع ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس رکوع کا جو موضوع ہے وہ حکمت و احکام صوم، یعنی روزوں سے متعلق احکامات اور روزوں کی حکمت، اس کا بیان آ رہا ہے. آیت نمبر ہے 183. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. جامع ترمذی کی روایت ہے، اور اس سے پہلے بلکہ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا. اب دیکھیں، یوں تو روزوں کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ روزوں کا ذکر ہے، لیکن روزوں سے متعلق احکامات، ان کی تفاصیل، یہ صرف 23واں رکوع میں جو ہے وہ بیان کی گئی. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرضیت و حکمت صوم کا ذکر آ رہا ہے. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، تم پر فرض کر دیا گیا روزہ رکھنا. عرب میں مشرکین کے ہاں صوم کا معاملہ تھا، اور وہ اپنے گھوڑوں کو سداتے تھے، اور سخت گرمیوں کے موقع میں جب تیز جھکڑ چل رہے ہوتے تھے ہواؤں کے، تو اس میں گھوڑے کو بھوکا پیاسا رکھتے، اور اس پورے عمل کو صوم کہتے. یوں تو اللہ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہی لفظ لیا، گویا ہمیں پیغام یہ کہ جس طرح تم اپنے گھوڑوں کو سداتے ہو، اسی طرح اپنے رب کی فرما برداری کرنے کے لیے اپنے آپ کو تربیت دو. تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے نوح پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے. تو مفسرین کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے روزوں کی فرضیت چلی آ رہی ہے. اور روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. اسی حدیث میں آتا ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزوں سے انہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا جو ہے وہ کوئی معاملہ نہیں. تو یہاں پر بھی بیان ہو رہا ہے کہ اصل میں روزوں کی فرضیت کیوں کی گئی، تاکہ تقویٰ پیدا ہو. ابتدائی احکام آ رہے ہیں روزوں سے متعلق. ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہی ہیں. شروع میں جب ہجرت فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، تو جو ہے چند دو میں روزے فرض ہوئے، لیکن اس سے پہلے ایام 20 کے روزے تھے، ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخوں کے. چنانچہ فرمایا، گنتی کے چند روز ہی تو ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو کوئی تم میں ہو بیمار یا حالت سفر میں ہو، فعدت من ایام اخر، چنانچہ وہ روزے نہ رکھے اور گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ جو روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتا ہو لیکن روزہ نہ رکھے، فدیت طعام مسکین، تو وہ فدیہ دے دے ایک مسکین کا کھانا. یہ ابتدائی حکم تھا، لیکن بعد میں اگلی آیت سے منسوخ ہو چکا ہے. اب جو کوئی رمضان کو پائے گا، اس کے لیے روزے رکھنے ضروری ہیں، سوائے اس کے کہ وہ بیمار ہو یا سفر پر ہو، تو وہ جو روزے اس وجہ سے نکل جائیں وہ بعد میں قضا کرے. البتہ یہ حکم اب شیخ فانی کے لیے، اتنا بوڑھا شخص جو روزے رکھنے کی طاقت تو رکھتا ہے لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے بہت بڑی مشقت ہو. تو اسی طرح دائمی مریض، جنہیں اب صحت حاصل ہونے کی کوئی امید نہ رہی، تو ان کے لیے اب یہ کہ ہر روزے کا فدیہ ادا کر دیں. فمن تتوا خیرن، اور جو کوئی کرے کوئی نیکی کا کام خوشی خوشی، یعنی دو آدمیوں کو آپ فدیہ دے دیں، یا روزہ بھی رکھے اور پھر مسکین کو کھانا بھی دیں، فہو خیر اللہ، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے. وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو تو کہیں بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جانو. جامع ترمذی کی روایت ہے، اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، تو باقی پوری زندگی بھی نفل روزے رکھتا رہے، تو اس ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اس کے بلا وجہ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. آگے بیان ہو رہا ہے کہ یہ رمضان میں اللہ نے روزے کیوں فرض کیے. 12 کے 12 مہینے اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے تو محرم میں روزے فرض کر دیتے، لیکن رمضان میں کیوں فرض کیے؟ فرمایا، شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. تو آپ یہ یاد رکھیے کہ عزت اور شرف کے تمام معاملات اللہ نے اپنی کتاب سے جوڑ دی، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ تھا جب اللہ نے قرآن نازل کرنا شروع فرمایا، اس لیے اس مہینوں کو تمام مہینوں کا سردار بنایا. فرمایا ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، اور قرآن کیا ہے؟ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے بڑے بڑے دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کا ذریعہ. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی ہو مریض یا ہو حالت سفر میں، فعدت من ایام اخر، تو چاہیے کہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کر لے. مسلم شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی رعایتیں، یہ اللہ کی طرف سے صدقات ہیں، تمہیں چاہیے کہ اللہ کے صدقے کو قبول کرو. یعنی معمولی بیماری میں تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، دو چھینکیں آئیں روزہ چھوڑ دیا تو زیادتی. آدمی واقعی بیمار ہے کہ آفس نہیں جا سکتا اور کام نہیں ہو رہے تو ٹھیک ہے پھر روزہ بھی چھوڑ دیں. اسی طرح اگر سفر آسان ہے اور کوئی زحمت نہیں ہے تو روزہ رکھے، لیکن اگر سفر میں دقت ہے تو روزہ چھوڑ دیں اور اس کی قضا پھر بعد میں عید کے بعد جو ہے جلد سے جلد رکھ لیں. فرمایا فعدت من ایام اخر، تو چاہیے کہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسرا، یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہارے لیے آسانی. ولا یرید بکم العسر، اور وہ تم پر مشکل نہیں چاہتے. تو یہ یاد رکھیے کہ کہا جا رہا ہے ولی تکمل العدۃ، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو، البتہ بیماری اور سفر کی وجہ سے جتنے روزے رہ جائیں تو تعداد پوری کرنی چاہیے. ہماری خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ان کے مخصوص ایام آتے ہیں اس میں نمازیں تو معاف ہو جاتی ہیں لیکن روزے معاف نہیں ہوتے. ان دنوں تو روزے نہیں رکھیں گی لیکن عید کے بعد جتنے روزے رہ گئے ہیں ان کی قضا رکھنی ضروری ہے. اسی طرح وہ خواتین جو حاملہ ہوں اور ان کے لیے روزہ رکھنا دقت کا باعث ہو تو وہ بھی روزے چھوڑ سکتی ہیں اور بظاہر عمل کے بعد جو ہے ان کی قضا رکھیں. اسی طرح وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اور روزہ رکھنا جو ہے ان کے بچوں کے لیے ایک مشقت کی وجہ بن رہا ہے تو وہ بھی روزے چھوڑ کر بعد میں ان کی قضا رکھیں. تو فرمایا کہ یہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. ولی تکملوا العدۃ، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو. ولی تکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو. روزوں کا حاصل کیا ہونا چاہیے؟ ایک چیز تو تھی تقویٰ، یعنی اللہ کا پاس، اللہ کا لحاظ، اللہ کا خیال. اسی طرح یہاں دوسری چیز بیان ہو رہی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہی ہوں. تو اصل میں روزے کا دوسرا حاصل کیا ہے؟ قرب الہی، اللہ سے ایک تعلق، اللہ سے قرب. اور جب آدمی تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، تو پھر اللہ سے تعلق نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو بھی ایسا بنائے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں. فرمایا فَإِنِّي قریب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہی ہوں. اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، اور میں دعا سنتا ہوں دعا کرنے والے کی جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں بھی تو چاہیے کہ میری پکار کا جواب دیں. اللہ کی پکار کیا؟ اللہ کے احکامات، ہمیں ان پر سر جھکانا چاہیے. اور فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں بھی چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد کو پا جائیں. جیسے قرآن میں کئی الفاظ آتے ہیں فوز، فلاح، یہ سب کامیابی کے لیے ہیں. ان میں سب سے اونچا مقام رشد کا ہے. سورہ حجرات میں اس کا ذکر ہے صحابہ کے لیے، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ جو ہے رشد پر پہنچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ رشد والی کامیابی عطا فرمائے. اگلی آیت میں احکام صیام ذرا تفصیل سے، اور یہود اور مسلمانوں کے درمیان روزوں کا فرق بیان ہوا. ہم جانتے ہیں کہ یہودی بھی روزے رکھتے رہے، ان کا روزہ رات کو سوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی سحری کی اجازت نہیں ہے. رات میں نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، نہ بیویوں سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور پھر وہ اگلے دن جو ہے غروب تک روزہ جو ہے انہیں قائم رکھنا ہوتا ہے. جبکہ مسلمانوں کے لیے کیا اللہ نے فرمایا؟ فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہوں، تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے. آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم اور لباس میں کوئی پردہ نہیں ہے، یہ قریب ترین ہوتا ہے، इसी तरह शोहर और बीवी का रिश्ता बड़ा खुर्बत का रिश्ता होता है। फिर लिबास इंसान के सतर की हिफाजत का जरिया होता है, और ये मियाँ और बीवी का रिश्ता भी इंसान के सतर की हिफाजत का जरिया होता है। लिबास इंसान की जीनत होता है, इसी तरह शोहर और बीवी एक दूसरे के लिए जीनत होते हैं। फिर लिबास इंसान के अयूब को छुपा लेता है, इसी तरह ये रिश्ता भी एक दूसरे के अयूब और कमजोरियों को छुपा देता है। तो बड़ी बड़ी मिसाल अल्लाह ताला ने दी, फरमाया वबतगू मा कतब अल्लाहु लकुम, बल्कि अल्फाज हैं अलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, अल्लाह को मालूम है कि तुम खयानत करते थे अपने आप से। इशारा ये कि सहाबा कराम को ये तो पता था कि ये रोजे हमारे लिए नई इबादत नहीं है, यहूदी भी रोजे रखते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि रात का मामला हमें वैसे ही रखना है जैसे यहूदियों का है या हमारा कुछ फर्क है। और दिल में खटकता रहता था कि पता नहीं बीवियों के पास जाना जायज़ है ना जायज़ है, और कभी कभी चले जाते थे। तो इसलिए यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम्हारे लिए रात को बीवियों के पास जाना हलाल है, और वो तुम्हारे लिए लिबास की मानंद है, तुम उनके लिए लिबास की मानंद हो, और अल्लाह जानता है कि तुम अपने आप से खयानत करते थे। फताब अलैकुम, बस अल्लाह ने तुम पर नजर करम फरमाया। वाफा अनकुम, और तुमसे दरगुजर फरमाया। फल आना बाशिरुहुन्ना, बस अब उनसे मुबाशरत करो। वब्तगू मा कतब अल्लाहु लकुम, और तलाश करो जो लिख दिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए। इससे एक तो मुराद औलाद है, और दूसरा अल्लाह ने सकून और मवद्दत और इत्मीनान की एक कैफियत इस रिश्ते में रख दी है, गोया वो भी मतलूब है कि आदमी इस रिश्ते से सकून तलाश करे। वकुलू वशरबू हत्ता यतबयना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, अब ये सहरी का हुक्म है, और खाओ और पियो, यानी पूरी रात खाने पीने के लिए अल्लाह ने इजाज़त दे दी, यहाँ तक के जो है बिल्कुल साफ वाजे हो जाए तुम्हारे लिए सफ़ेद धारी सुबह की और स्याह धारी रात की फजर के वक्त। तो हज़रत हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जो है साहबी गुजरे, उन्होंने एक सियाह धागा एक सफ़ेद धागा अपने तकिए के नीचे रख लिया, और बार बार उठकर देखते रहे कि ये कब अलहदा होगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता चला तो आप मुस्कुराए, आपने कहा कि भाई तुम्हारे तकिए के नीचे तो आसमान आ गया पूरा। तो असल में ये जब आदमी सुबह की पौ फटती है, अभी सूरज नहीं निकला है, लेकिन उससे पहले ही रोशनी जो है वो होराइजन पर आ जाती है, और आती हुई सुबह की एक सफ़ेद धारी नमूदार हो जाती है उफक पर, और जाती हुई रात की एक स्याह धारी नमूदार हो जाती है। तो ये वक्त है जिस जो सहरी के खात्मे का वक्त है, अब सहरी ख़त्म हो जाती है और गोया रोज़े का आगाज़ हो गया। तो फरमाया सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल्लैल, फिर पूरा करो रोज़ा जो है वो रात तक, यानी ग़ुरूब आफ्ताब से पहले सुबह सादिक से रोज़ा शुरू हो गया और फिर मगरिब तक रोज़ा जो है वो रहेगा। वला तुबाशिरहुन्ना वअन्तुम आकिफून, और मुबाशरत ना करो बीवियों से जबकि तुम एतकाफ़ में हो। फिर मसाजिद, मस्जिदों में, तो रात को वैसे तो इजाज़त है लेकिन मोतकफ़ को इजाज़त नहीं है जो मस्जिद में एतकाफ़ कर रहे हैं बीवियों से ताल्लुक़ की। फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रब हुआ, ये अल्लाह की हदें, बस उनके पास भी ना जाओ। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास, और इसी तरह बयान फरमाते हैं अल्लाह आयतें इंसानों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो बचते रहें। अब देखिए रोज़ों का हासिल क्या है, दो चीज़ें हमने समझी, एक तो तकवा, दूसरा अल्लाह का क़ुर्ब। इसकी अलामत क्या है कि किसी के दिल में तकवा है, किसी का अल्लाह से ताल्लुक़ है या नहीं, यहाँ पर उसका एक लिटमस टेस्ट बयान हो रहा है। और आयत नंबर 188 फरमाया वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, और ना खाओ एक दूसरे के माल आपस में बातिल तरीकों से। वतुदुलू बिहा इलल हुकाम, और ना पेश करो इस माल को हाकमों के पास। लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन्नास बिलइस्म, कि खाए तुम में से गुरो लोगों का माल गुनाह से। वअन्तुम तअलमून, हालांकि तुम जानते भी हो। तो दिल में तकवा होगा तो कभी हराम की तरफ नहीं जाएगा, हलाल पर क़नात करेगा। वो लोग जो हराम में मुंह मारते हैं, लोगों का माल बातिल तरीकों से हथियाते हैं, तो ये अलामत है कि उनके दिल में अल्लाह का कोई तकवा नहीं, वो अल्लाह से नहीं डरते, उनका कोई ताल्लुक नहीं अल्लाह से, जो है अल्लाह का क़ुर्ब उन्हें हासिल नहीं। तो अल्लाह ताला हमें ये क़ुर्ब हासिल फरमाए। अबुल हसन नदवी जो है बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अली मियाँ के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं, उनका एक छोटा सा किताब है दो रोज़े, वो इस बताते हैं कि एक तो दिन भर का रोज़ा होता है, इसी तरह एक उम्र भर का रोज़ा होता है, और एक हमें कॉल भी अपने असलाफ का मिलता है कि दुनिया यौमुन वलना फीही सौमुन, ये दुनिया एक दिन की मानंद है और हम इस दिन में रोज़े से हैं। और मौलाना अली मियां कहते हैं कि दिन भर का रोज़ा जो है सुबह सादिक से शुरू होता है, उम्र भर का रोज़ा बलूगत से शुरू होता है, दिन भर का रोज़ा चंद घंटों का होता है, उम्र भर का रोज़ा चंद बरसों का होता है। दिन भर के रोज़े में खाना पीना मना, उम्र भर के रोज़े में अल्लाह की नाफरमानी मना। दिन भर का रोज़ा मगरिब में ख़त्म हो जाता है, उम्र भर का रोज़ा मौत पर ख़त्म हो जाएगा। दिन भर का रोज़ा हम खजूर खाकर पानी पीकर खोलते हैं, और अगर उम्र भर का रोज़ा सही सही रखा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाम कौसर पीकर इफ्तार हो। और उसकी तासीर यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आब कौसर पी लेगा उसे फिर दोबारा प्यास नहीं लगेगी यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। तो अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी को भी एक रोज़े की तरह गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा खूब किसी ने कहा है कि ज़िंदगी को रमज़ान की तरह गुजारो तो मौत ईद की तरह होगी। तो अल्लाह ताला हमें इस वाकई बड़े रोज़े का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। आगे फिर चाँद का जिक्र आ रहा है, वजह यह कि चाँद का ताल्लुक़ रमज़ान से भी है, चाँद देख कर रमज़ान का आगाज़ होता है, और आगे हज का भी जिक्र आ रहा है और ज़ाहिर है उसका ताल्लुक भी चाँद से। फरमाया या सालूनका अनिल अहिल्ला, अब ये 24वां 25वां रुकू आ रहा है, दोनों रुकुओं में हज और उमरे के अहकाम आ रहे हैं। फरमाया और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे पूछते हैं चाँद के बारे में। कुल हिया मवाकीतु लिन्नासि वल हज, आप कह दीजिए कि ये अंदाज़ा लगाने की चीज़ें हैं लोगों के लिए और हज के लिए। गोया ये नेचुरल कैलेंडर है और नेचुरल क्लॉक है, कुदरती घड़ी है जो आसमान पर। पहले लोग जो है जब लेटते थे तो ऊपर आसमान नज़र आता था और चाँद उन्हें बता देता था कि आज महीने का कौन सा दिन है। 14 दिन तक हम जानते हैं कि चाँद बढ़ता बढ़ता बिल्कुल गोल हो जाता है, और फिर अगले 14 दिन घटता घटता बिल्कुल बारीक सी लकीर रह जाता है। तो जो आदमी रोज़ाना चाँद को देख रहा हो उसे फिर कैलेंडर की ज़रूरत नहीं है, उसे पता चलता रहता है कि ये महीने का कौन सा दिन है। तो यहाँ जवाब दिया जा रहा है कि ये वक्त का अंदाज़ा लगाने की चीज़ें हैं लोगों के लिए और हज के लिए। वल्लैसल बिर, और ये कोई जो है नेकी नहीं है। बेअंतअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिया, कि तुम दाखिल हो अपने घरों में उनके पिछवाड़े से। वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, लेकिन नेकी तो ये है कि जो परहेज़गार इख्तियार करे। अरब का ये तरीका था कि जब अहराम पहन कर एक दफ़ा घर से निकल गए, अब किसी ज़रूरत से दोबारा घर में आना है तो दरवाजे से नहीं आते, बल्कि ऊपर से पीछे से दरवाजे फलांग के आते थे कि एक दफ़ा निकल गए तो निकल गए। कहा कि ये कोई नेकी नहीं है इस तरह करना, भाई दरवाज़ा बनाया इसलिए गया आने जाने के लिए, तो ज़रूरत पड़ गई चले जाओ, कोई हज नहीं है, ये नेकी नहीं। असल नेकी क्या है? अल्लाह का तकवा, गुनाहों से बचना, अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाना। फरमाया वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, और आया करो घरों में दरवाज़ों से। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम कामयाब हो सको। तो ये एक जाहिलाना रस्म की तरदीद की गई। आगे फिर आयात 190 से 195 तक जिहाद और क़िताल का बयान आ रहा है, जैसे कि कहा था कि इन 22 रुकों में मज़मून बदल बदल के आ रहे हैं, कभी एक मज़मून कभी दूसरा। तो नमाज का जिक्र आया, रोज़ों का जिक्र आया, अब जिहाद और क़िताल का जिक्र आ रहा है। फरमाया वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू, और लड़ो अल्लाह की राह में उनसे जो लड़ते हैं तुमसे। हाँ, ज़्यादती ना करो, तुम औरतों को कत्ल ना करो, बच्चों को कत्ल ना करो, बूढ़ों को कत्ल ना करो, ये ज़्यादती होगी। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, और बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता ज़्यादती करने वालों को। आगे जिहाद की तरगीब दिलाई जा रही है। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, और जब जंग शुरू हो जाए तो कत्ल करो उन्हें जहाँ तुम उन्हें पाओ। वाख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, और निकाल दो उनको जहाँ से निकाला उन्होंने तुम्हें। वलफितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और फितना ज़्यादा सख्त है कत्ल के मुकाबले। तो फितना कहते हैं बातिल के गलबे को, कुफर और शिर्क के गलबे को। जब दीन पर चलना आजमाइश बन जाए और मुसीबत मुश्किल बन जाए, और दीन पर चलने वालों के लिए जान की जो है वो बाजी लग जाए, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये फितना ज़्यादा सख्त है कत्ल से। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, और ना लड़ो उनसे मस्जिद हराम के पास, पूरे हदूद हराम। ये इसमें लड़ना झगड़ना, किसी भी चीज़ को मारना, किसी की जान लेना, ये हराम। यहाँ तक कि हम चुमकी को नहीं मार सकते, और यहाँ तक कि किसी पौधे को भी तलफ नहीं कर सकते। तो यह हदूद हराम अमन की जगह है। तो फरमाया हत्ता यू कातिलूकुम, यहाँ तक कि वो ही तुमसे लड़े। अगर वो लोग हदूद हराम का ख्याल नहीं कर रहे और वहाँ पर तुमसे लड़ रहे, तो फिर तुम्हें भी इजाज़त है कि तुम उनका मुकाबला करो। असल में इशारा है सुलह हुदैबिया की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्रे के इरादे से गए, वहां वो पूरा दस्ता लिए खड़े थे मुशरिकीन लड़ाई के लिए। चुनाचे मुसलमानों से कहा जा रहा है कि हदूद हरम में लड़ना चाहिए नहीं है, लेकिन अगर वो लड़े तो फिर तुम भी उनका मुकाबला करो। फरमाया फइन कातलूकुम फख्तलूहुम, बस अगर वो तुमसे लड़े तो तुम भी उनसे लड़ो। कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, और यही बदला है काफिरों का। फइन तहाउ, बस अगर वो बाज आ जाए, फइन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला भी बहुत बख्शने वाला मुसलसल रहम फरमाने वाला। आगे मकसद बयान हो रहा है किताल का, जंग का, वो है दीन का कायम करना। सिर्फ जमीन हथिया लेना, लोगों का माल गजब कर लेना, ये मकसद नहीं है किताल का। किताल का मकसद है अल्लाह का दीन गालिब किया जाए। चुनाचे फरमाया वकातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, और उनसे लड़ते रहो यहाँ तक के फितना ख़त्म ना हो जाए, कुफर और शिर्क का गलबा ख़त्म ना हो जाए। वयकूना दीनु लिल्लाह, और निज़ाम कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाए। फ़ैन इंतहाउ, बस अगर वो बाज आ जाए, फला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन, तो कोई सख्ती नहीं मगर ज़ालिमों पर। अब आगे फिर एक वाक़िया है, और वाक्य इस तरह से है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ ले गए, तो आपने कुछ फौजी मुहिमात जो है रवाना फरमाई, जो आगे जाकर सबब बन गई ग़ज़वा बदर का। उसमें एक मुहिम आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 12 सहाबा के साथ भेजा, और क़ुरैश का एक तिजारती काफिला वादी नखला से मक्का की तरफ जा रहा था। आपने कहा कि जाकर जो है इन्हें अपनी मौजूदगी का इजहार करो, इन्हें फॉलो करो। लेकिन उनका आपस में मुकाबला हो गया और जंग हो गई, और मुसलमानों के हाथों एक काफिर कत्ल हो गया, और दो को कैदी बनाकर सारा माल तिजारत लेकर मुसलमान मदीना आ गए। और ये वाक़या भी ऐसे वक्त में हुआ कि जो हुरमत वाले महीनों से बिल्कुल एक शब पहले का था। चुनाचे इस पर कुफार ने बड़ा शोर मचाया, उसका आगे जिक्र आ रहा है। फरमाया शहरुल हराम बिस शहरिल हराम, और हुरमत वाला महीना बदले में है हुरमत वाले महीने के। वल हुरुमातु क़िसास, और हुरमत वाले महीनों का क़िसास है। यानी सुलह हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे, ज़िलक़ादा का महीना था जो हुरमत वाले महीनों में से, ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम और फिर रजब, ये चार महीने जो हुरमत वाले महीने कहलाते हैं, इनका ताल्लुक खाना काबा से है। ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम में जो है हज के लिए आने जाने का मामला होता है। ज़िलक़ादा, ज़िलहज में लोग हज करने जाते हैं, और ज़िलहज जो है मुहर्रम में वापस आते हैं। इसी तरह रजब के महीने में अरब जो है ज़्यादातर उमरे के लिए जाते हैं। तो ये चार महीने आज भी मुहर्रम है। मुसलमानों को हुक्म है कि हम जंग ना करें, लेकिन अगर दूसरे जंग करें तो कहा कि फिर ठीक है, फिर तुम भी जंग करो। तो फरमाया कि एक हुरमत वाला महीना दूसरे के मुकाबले में है। यानी जिस साल आपको मना कर दिया गया उम्रा करने से, तो अगले साल फिर आपने उसकी क़ज़ा अदा की। अगले साल ज़िलक़ादा में आप गए और उम्रा जो है वो क़ज़ा उसकी अदा फरमाई। फ़मन अतदा अलैकुम, पर जो कोई ज़्यादती करे मुसलमानों तुम पर, फ़अतदु अलैह, तो तुम भी फिर जवाब दो उसे, बिमिस्लिमा अतदा अलैकुम, उस जैसा जैसा कि उसने तुम पर ज़्यादती की। तो ज़्यादती का जवाब देना इसकी इजाज़त दी जा रही है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन, और खूब जान लो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। जिहाद बिस्सैफ के बाद अब जिहाद बिल माल का जिक्र आ रहा है। वअन्फिकू फी सबीलिल्लाह, खर्च करो अल्लाह के राह में। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तुहलुका, और मत डालो अपने हाथों से अपने आप को हलाक करने। जो कौमें जंग के लिए तैयार नहीं होती और जंगी सलाहियत हासिल करने के लिए माल खर्च नहीं करती, तो वो दुश्मनों के लिए नरम चारा बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो, और कंजूसी ना करो, जंग के लिए तैयारी रखो, उसके लिए माल खर्च करो। फरमाया वअहसनू, और नेकी करते रहो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। आगे अहकाम हज और उमरा शुरू हो रहे हैं, और इसमें एक ख़ास बात आ रही है कि अगर हज या उम्रे से रोक दिया जाए, आगे जाने ही ना दिया जाए, तो फिर क्या किया जाए। जहाँ आदमी को रोक दिया जाए वहीं वो अपना अहराम खोल ले, जानवर जो है उसकी कुर्बानी दे दे, और अपने बाल जो है वो हलक करवा ले, जो हज में ये काम होते हैं। तो इसे जो है दम एहसार कहते हैं कि जानवर को कुर्बानी दे देना जहाँ तक जहाँ से रोक लिया जाए। तो इस ख़ास चीज़ का यहाँ हुक्म आ रहा है, क्योंकि आगे यही मामला हुआ था सुलह हुदैबिया के मौके पर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ उम्रे के लिए गए, लेकिन हुदैबिया के मुकाम पर आपको रोक लिया गया और उम्रा करने नहीं दिया गया। तो आपने वहीं पर अहराम खोला, اور اپنے جانور قربان کیا اور حلق کر رہا ہے. تو فرمایا فاتم الحج والعمرۃ للہ, پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. فإن احصرتم, پھر اگر تم روکے جاؤ. ثم استیسر من الحد, تو پھر جو میسر ہو قربانی میں سے وہ ادا کرو. ولا تحلقوا رؤوسکم, اور نہ منواؤ اپنے سروں کو. حتی یبلغ الحدی محلہ, یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام تک پہنچ جائے, اور مقام حدود حرم ہے. فمن کان منکم مریضا, پس جو کوئی تم میں سے ہو مریض. او بہی عظم من راسی, یا جسے ہو تکلیف سر میں, پھنسیاں نکل آئیں یا جوئے بہت ہو جائیں. ففدیتم من صیام, اور گویا اسے حلق کرانا ہی پڑ جائے, یعنی بال اتروانے ہی پڑ جائیں, تو پھر فدیہ ادا کرے وہ. اور یہ دم تمتع کہلاتا ہے. اصل میں تین قسم کے حج یہاں ذکر ہو رہے, اور ان کا ذکر آ رہا ہے. پہلے یہ آیت پڑھ لیتے ہیں, پھر میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. فرمایا ففدیتم من صیام, تو پھر فدیہ دے تین روزوں کا. او صدقات او نسک, یا پھر صدقہ دے یا پھر قربانی دے. تو یہ حکم یہ کہ ایک تو یہ کہ حج تمتع جو لوگ کر رہے ہیں, اب تین طرح کے حج ہیں. ایک تو حج افراد کہلاتا ہے, یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مکہ شہر کے رہنے والے, اور وہ کیونکہ وہیں کے رہنے والے ہیں اس لیے وہ حج کا ہی احرام پہنتے ہیں اور حج کرتے ہیں پھر احرام کھول دیتے ہیں, ان کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے. لیکن جو لوگ مکہ شہر کے رہنے والے نہیں ہیں, حدود حرم سے باہر سے آتے ہیں, وہ دو طرح کے حج کرتے ہیں. ایک حج تمتع کہلاتا ہے کہ آدمی ایک دفعہ احرام پہنتا ہے عمرے کا یا حج کا, اور پھر عمرہ یا حج کر کے وہ احرام کھول دیتا ہے, اور پھر جو ہے فرض کریں وہ حج سے پہلے گیا ہے, تو ایک احرام پہنا ہے اس نے, وہ عمرہ کیا اور احرام کھول دیا عام کپڑے پہن کے, پھر جب حج کا وقت آیا تو حج کے لیے دوسرا احرام پہنا, یہ حج تمتع کہلاتا ہے. اور ایک ہے حج قران, کہ آدمی ایک ہی احرام میں حج بھی کرتا ہے اور عمرہ بھی کرتا ہے, اور حج اور عمرے کے درمیان جتنے دن ہوتے ہیں وہ اسی ایک ہی احرام میں گزارتا ہے, یہ حج قران کہلاتا ہے. تو حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کو قربانی بھی دینی ہوتی ہے, یہ دم قربانی کہلاتا ہے یا دم تمتع کہلاتا ہے. تو اس کا یہاں حکم آ رہا ہے کہ ایک جانور وہ قربان کریں گے, لیکن اگر کوئی غریب ہے وہ جانور قربان نہیں کر سکتا, تو کہا گیا کہ اس کا فدیہ ہے تین روزے رکھنا یا پھر چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا. فیضا آمن تم, پھر جب تم امن میں ہو جاؤ. فمن تمتع بالعمرتی الی الحج, تو پھر جو فائدہ اٹھایا عمرے سے حج تک. فمستیسر من الحج, تو وہ دے جو میسر ہو قربانی میں سے. فمن لم یجد, اور جس کے پاس قربانی کے لیے کچھ نہ ہو. فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج, تو وہ روزے رکھے حج کے دنوں میں تین. تو علماء کہتے ہیں آٹھ نو دس تاریخیں جو حاجیوں کے لیے ہیں جو حج پہ گئے ہیں, وہ وہاں تین روزے وہاں رکھے. وسبعۃ اذا رجعتم, اور سات روزے رکھو جب تم گھر لوٹاؤ. تو تل کا عشرۃ کاملہ, تو یہ پورے دس روزے ہو گئے. حج تمتع کرنے والا اتنا غریب ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا, تو پھر وہ یہ روزے رکھے گا دس روزے, یہ گویا قربانی کا جو ہے بدل ہو جائیں گے. فرمایا ذالک لمن لم یکن احدہ حاضر المسجد الحرام, یہ حکم یعنی دم تمتع یا پھر اس کی بجائے یہ روزے رکھنا ان کے لیے ہے جو نہیں رہتے ہوں جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا. آگے پھر حج سے متعلق احکامات, حاجیوں کو تلقین کی جا رہی ہے. الحج اشہر معلومات, حج کے چند مہینے معلوم. حج کے لیے آدمی کب احرام پہن سکتا ہے, شوال کے مہینے سے حج کا شروع ہو جاتا ہے معاملہ. یہ ابھی رمضان ہے, رمضان میں کوئی احرام پہن کے حج کی نیت سے نہیں جا سکتا. اگر آپ نے حج کی نیت سے احرام پہننا ہی ہے, حج قران کرنا ہے, تو کب سے شروع ہوگا؟ شوال سے. تو شوال اور اس کے بعد ذیقعدہ اور پھر ذی الحج کی ابتدائی دس دن, یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. فمن فرض فیہن الحج, تو جو کوئی ارادہ کر لے ان مہینوں میں حج کا. فلا رفث, پہلی ہدایت یہ کہ وہ ہر طرح کی فحش گوئی اور بری باتوں سے بچتا رہے. ولا فسوقا, اور نہ وہ گناہ کرے, یہ دوسری ہدایت ہے حاجیوں کے لیے. ویسے رفثا کہتے ہیں میاں اور بیوی کی تنہائی کی باتوں کو, تو یعنی کوئی ایسی بے حیائی کی بات یا کوئی بھی جنسی قسم کی بات جو ہے وہ نہیں کرے. حاجیوں کو یہ ہدایت دی جاتی کہ میاں بیوی بھی آپس میں اس طرح کی کوئی بات نہ کریں حج کے دنوں. اور نمبر دو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نہ وہ گناہ کی بات ہو کوئی آپس میں. اور نمبر تین ولا جدالا فی الحج, اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کریں حج کے دنوں میں. بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے, اور بڑے لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بنیادی تعلیمات ہی ہیں کہ جھگڑے نہیں، اللہ نے بلایا وہ سارے معاملات کر دے گا، اس پر بھروسہ رکھے اور صبر سے جو ہے سارے معاملات کرے۔ چوتھا حکم دیا جا رہا ہے وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، اور جو کوئی بھی تم نیکی کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ اس لیے حج مبارک کا بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چراغا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے حج کیا ہے اسے پتا ہے کہ آپ حج کر کے آئیں۔ پانچویں ہدایت دی جا رہی ہے وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوى، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا۔ البتہ احادیث میں آتا ہے کہ یمن کے بعض لوگ نکلے حج کرنے اور کچھ زاد راہ نہیں لیا ہونا، پھر راستے میں لوگوں سے مانگتے رہے، کہا گیا کہ یہ طریقہ صحیح ہے، زاد راہ لینے نہیں چاہیے۔ اس لیے بعض مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں بہترین راز زاد راہ بچنا ہے سوال سے، دوسروں سے چیزیں نہ مانگی جائیں، اپنا بوجھ خود اٹھایا جائے۔ اور فرمایا وَتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھے سے ڈرو اے عقل والوں، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تم پر کوئی جو ہے وہ گناہ، أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ بخاری شریف کی روایت ہے، لوگ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ حج کے دوران تجارت کو پسند نہیں کرتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی حج نہیں ہے، اگر بجائے اس کے کہ لوگوں سے مانگو، ارادہ تو تجارت کا نہیں ہونا چاہیے، حج کا ہونا چاہیے، لیکن وہاں پیسوں کی کمی ہو گئی، اب لوگوں سے نہ مانگا جائے بلکہ کوئی کام کر لیا جائے، کوئی سامان ایسا ساتھ رکھ لیا جائے کہ وہاں ضرورت پڑی تو بیچ دیا جائے۔ تو حج کے دوران تجارت کرنا یہ مباح ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، فاذا افضتم من عرفات، اور فرمایا کہ پھر جب تم نکلو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المسجد الحرام، تو پھر خوب یاد کرو اللہ کو مسجد حرام، یعنی مزدلفہ کا ذکر آ رہا ہے وہاں، واذکروه کما ہداکم، اور یاد کرو وہاں اللہ کو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ تو اصل میں مکہ ہے، اس کے بعد منیٰ ہے، منیٰ کے بعد مزدلفہ ہے، اس کے آگے عرفات ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حاجی جو ہے وہ منیٰ سے جاتا ہے عرفات، اور پھر جو ہے وہاں رات یعنی مغرب جیسے ہی ہوتی ہے تو عرفات سے آ جاتا ہے مزدلفہ، اور مغرب کی نماز کہاں پڑھنی ہے اس نے؟ مزدلفہ میں پڑھنی ہے، چاہے جس وقت بھی پہنچے، اور وہ آدھا ہوتی ہے، یعنی چاہے رات کے 1 بجے پہنچے، اس وقت مغرب پڑھے گا، اس کے بعد پھر عشاء پڑھے گا۔ اور یہ مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، آرام کرنا ہے۔ اگلا دن بہت جو ہے وہ اس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں جو 10 تاریخ کو کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ، اور اگرچہ تم تھے اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، یعنی راہ کو بھولے ہوئے، ثُمَّ أَفِيضُوا مِّنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اور قریش سے خطاب ہے، پھر تم بھی وہاں تک جاؤ جہاں سے واپس آتے ہیں لوگ۔ قریش یہ کہتے تھے کہ ہم تو اہل مکہ ہیں، ہم تو خانہ کعبہ کے قریب رہنے والے ہیں، تو ہم عرفات نہیں جائیں گے، وہ صرف مزدلفہ تک جاتے، وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں، تم بھی عرفات تک جاؤ۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ حج کا رکن رکین ہی وقوف عرفات، اور جو آدمی بھی 10 تاریخ کی فجر سے پہلے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا، اور جو عرفات میں نہیں گیا اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ رکن رکین ہے، اور عرفات میں بھی عبادت کیا ہوتی ہے؟ کھڑے ہو کر دعا مانگنا اللہ سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، حج کے یہاں احکامات آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا۔ اب آگے 10 تاریخ کا ذکر آ رہا ہے، اور منا کے وقوف کا بیان آ رہا ہے، یعنی 8 تاریخ کو آپ کو پتا ہے حج کا پہلا دن ہوتا ہے، اور لوگ منا میں آ جاتے ہیں، 9 کو عرفات میں چلے جاتے ہیں، 10 کو دوبارہ منا آتے ہیں، اور یہاں 4 کام کرنے ہوتے ہیں اگر آدمی ترتیب یاد رکھے۔ رن حج، راہ سے رمی، اور رمی ہوتی ہے سب سے بڑے شیطان کی، اور نون سے پھر نہر یعنی قربانی، ہا سے حلق، بال صاف کراتے ہیں، اور پھر طوا سے طواف زیارت۔ تو یہ 4 کام کرنے ہوتے ہیں 10 تاریخ کو۔ تو صبح فجر پڑھتے ہی، اور بعض لوگ تو اس سے پہلے ہی مزدلفہ سے نکل آتے ہیں منا کے لیے۔ تو فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم ادا کر چکو حج کے یہ ارکان 4 کا میں نے ذکر کر دیا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر خوب یاد کرو اللہ کو، کَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے کہ تم یاد کرتے ہو اپنے آبا و اجداد کو۔ عرب کا یہ طریقہ تھا، منا میں بیٹھ جاتے تھے، اپنے آبا و اجداد کے ذکر کرتے تھے، ان کے قصے پڑھتے تھے۔ اور فرمایا جا رہا او اشد ذکرا, بلکہ ان سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو. فمن الناس من یقول, اب یہاں یہ سمجھ لیجئے اللہ ہمیں توفیق دے, لوگ ساری ساری زندگی انتظار کرتے ہیں, ایک ایک پیسہ جمع کرتے ہیں پھر حج کے لیے جاتے ہیں, لیکن بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ منا کے ان دنوں میں وہاں تاش کھیل رہے ہیں بیٹھے, لیڈو چل رہا ہے وہاں پر, اور وہ البیک کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہزاروں آدمی, البیک ہی کھانا ہے. بھائی یہ وقت ان چیزوں کا نہیں, اس وقت کو تو اللہ کے ذکر میں لگانا چاہیے. بہت قیمتی دن ہوتے ہیں, بہت قیمتی لمحات ہوتے ہیں, اللہ کے ذکر میں لگنے چاہیے خوب اور کثرت سے اللہ کا ذکر, دعائیں کرنی چاہیے. تو فرمایا اب آگے حج کے ساتھ ساتھ جو ہے حاجیوں کا ذکر آ رہا ہے, حاجیوں کی اقسام بیان ہو رہی ہیں. فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ, اور پھر لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو یوں کہتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, اے اللہ مجھے دے دے دنیا ہی میں, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت. اب ذرا ہم اپنی دعاؤں کو ذرا دیکھیں, ہم دعائیں کیا کرتے ہیں, اللہ گاڑی دے, اللہ مال دے, اللہ نوکری دے, اللہ کاروبار میں ترقی دے, اللہ پیسہ دے, صرف دنیا ہے ہمارے پیش نظر. تو بھائی قیمتی تر چیزیں کون سی ہیں, وہ تو آخرت کی کامیابی ہے, وہ بھی تو دعاؤں میں ہونا چاہیے. اس لیے پھر دوسری قسم یہاں آ رہی ہے حاجیوں کی. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, اور ان حاجیوں میں سے وہ بھی ہے جو یوں کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا, اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی, وفی الآخرت حسنا, اور آخرت میں بھی بھلائی, وقینا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے رکھ. یہاں پر بھی یہ دیکھیں کہ دنیا نہیں مانگی جا رہی, دنیا تو ظرف ہے, اصل میں بھلائی مانگی جا رہی ہے, نیکی مانگی جا رہی, دنیا میں بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ اور آخرت میں بھی اچھا معاملہ. تو پھر بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے ہر چکر میں یہ دعا کیا کرتے تھے, اور رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جو رستہ ہے اس میں آپ یہی بس ایک دعا پڑھا کرتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقینا عذاب النار. فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہی ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا, واللہ سریع الحساب, اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. آگے احکام منا کا ذکر ہے, واذکروا اللہ فی ایام معدودات, اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دن, یعنی 10 تاریخ کو تو آپ نے بہت سارے کام کیے, اس کے بعد 3 دن اور رکنا ہوتا ہے منا میں, 11, 12 اور 13 تاریخوں کو, اور اس میں جو 3 جمرات ہیں جنہیں ہم شیطان کہتے ہیں, بڑا درمیانی اور چھوٹا, بس ان پر رمی کرنی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ کنگیاں ماننی ہوتی ہیں, اور 5 نمازیں پڑھنی ہیں, اللہ سے دعا کرنی ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, 3 دن یہی کام ہوتے ہیں. تو فرمایا واذکروا اللہ فی ایام معدودات, اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دن, فمن تعجل فی یومین, پھر جو کوئی جلدی کرے 2 ہی دن میں, 10 اور 11 تاریخ کے بعد ہی آ جائے, 12 کو رکیں گے, تو فرمایا فلا اسما علیہ, یعنی ومن تاخر, اور جو کوئی تاخیر کرے اور 3 دن منا میں رہے, فلا اسما علیہ, تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن التقا, شرط یہ ہے کہ دونوں اللہ سے ڈرتے رہیں, سب اللہ کا تقوی اختیار کریں, واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, واعلموا انکم الیہ توشرون, اور خوب جان لو کہ وہ تمہیں اسی طرح تم جمع کیے جاؤ گے, جیسے آج یہاں عرفات میں جمع ہو, کل حشر کے میدان میں جمع ہو گے. آگے پھر حاجیوں کی قسموں کے بعد انسانوں کی اقسام بیان ہوگی, اور پہلے ایک کردار آ رہا ہے, باتیں بڑی چکڑی اور آپ کہیں کہ بڑی اچھی اچھی اور چکنی چپڑی, لیکن اپنی محبت کے دعوے اور اسلام کے لیے قربانی کے دعوے, لیکن عمل 0, یہ ہوتے ہیں منافقین, زبان سے تو بہت کچھ کرتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں. تو پہلے ان کا ذکر آ رہا ہے, اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اخنس بن شریق یہ ایک منافق تھا, گویا اس کا کردار ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور بعض انسانوں میں سے ایسے ہیں کہ متاثر کرتی ہے آپ کو ان کی بات دنیا کی زندگی میں, وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اور وہ گواہ ٹھہراتا ہے اللہ کو اس بات پر جو اس کے دل میں, وہ کہتا ہے اللہ کی قسم موقع ملے تو میں اپنی جان دین کے لیے دے دوں گا, اور میرا تو سب کچھ اسلام کے لیے قربان ہے, میرا مال, میری اولاد, سب کچھ اللہ کے لیے. تو باتیں تو بڑی اچھی ہیں, آدمی متاثر ہوتا ہے, لیکن فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, لیکن حالانکہ وہ سب جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى, اگر وہ لوٹتا ہے, ایک ترجمہ کیا گیا ہے اگر اسے متولی بنا دیا جائے, حاکم بنا دیا جائے, سَعَافِ الْعَدِ لِيُفْسِدَ فِيهَا, تو وہ دوڑ دھوپ کرے گا زمین میں فساد مچانے کے لیے اس میں, وَيُحْلِقَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور تباہ کرے گا کھیتیوں کو اور نسلوں. ایک ترجمہ کیا گیا کہ زنا کو عام کرے گا, کیونکہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ النساء حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتوں کی مانند, اور زنا جو ہے وہ اس کھیتی کو بھی برباد کرتا ہے اور فصلوں کو بھی تباہ کرتا ہے, یعنی اولادوں کو بھی جو ہے وہ تباہی تک لے جاتا ہے. فرمایا واللہ لا يحب الفساد, اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا. آیت نمبر 207 میں پھر ایک اچھا کردار بیان ہو رہا ہے. مفسرین کہتے ہیں یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. جب وہ ہجرت فرما رہے تھے بہت کامیاب تاجر تھے, اونٹوں کی ایک لائن لگی ہوئی تھی مال تجارت کی, کفار نے انہیں روک لیا, کہا کہاں چلے, انہوں نے کہا مدینہ جا رہا ہوں ہجرت کر. کفار نے کہا تم چاہتے ہو تم بھی چلے جاؤ مال بھی لے جاؤ, انہوں نے کہا بھائی تم بتا دو تم کیا چاہتے ہو, انہوں نے کہا تمہیں جانا ہے جاؤ یہ مال نہیں جائے. تو حضرت صہیب رومی اونٹ سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اتر گئے اور پیدل مدینہ چلے گئے, اپنا سب کچھ وہاں کفار کو دے دیا. اب پھر حالت یہ تھی کہ بٹن لگانے کے لیے کپڑوں میں کچھ نہیں تھا, ببول کے کانٹے لگائے ہوئے تھے بٹن کیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دیکھتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, اب یہ پچھلے والے کردار کا ہی ذکر آ رہا ہے, یعنی جو منافق کا کردار تھا, جب اسے سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو آمادہ کرتا ہے اس کا غرور اس کے اسے گناہ پر, فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ, اس کا انجام کیا ہوگا, اس کے لیے کافی ہے جہنم, وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اب آگے کردار آ رہا ہے ایک نیک شخص کا, اور یہاں جو ہے مراد حضرت صہیب رومی ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں, مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ, جو بیچ دیتا ہے اپنے آپ کو, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, واللہ رؤوف بالعباد, اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. آگے دیکھیں مجھ سے آپ سے ہم سب سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا آ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, صرف رمضان میں نمازیں نہیں پڑھنی باقی 11 مہینے بھی پڑھنی, صرف رمضان میں رشوت نہیں چھوڑنی باقی مہینوں میں بھی رشوت نہیں لینی, صرف رمضان میں ہی قرآن نہیں سمجھنا باقی پوری زندگی میں بھی قرآن سمجھنا اس پر عمل کرنا. تو فرمایا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, صرف داڑھی رکھ کر ٹوپی پہن کر یہ نہ سمجھو میں مسلمان ہو گیا, بلکہ گناہوں کو چھوڑو اور اپنی زندگی میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو, پردے کے احکامات ہوں, حلال کمائی ہو, حرام کے ہر شائبے سے بچا ہو, اور جتنے لوگوں کے حقوق اللہ نے رکھے ہیں وہ ادا کیے جائیں. تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور اسی طرح سے انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کی فرما برداری جو ہے وہ کی جائے. فرمایا اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو, اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان نے بس اللہ کا ایک حکم نہیں مانا, اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو, اس نے کہا نہیں یہ مجھ سے کمتر ہے, اور ہم اللہ کے کتنے احکامات توڑنے, تو کہا جا رہا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. آگے اللہ سے ڈرو یہ حکم دیا جا رہا ہے, فَإِن زَلَلْتُمْ, پھر اگر تم لغزش کرو, مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, اس کے بعد کیا آ چکی ہیں تمہارے پاس واضح دلیلیں, فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے. هَلْ يَنظُرُونَ, کیا وہ انتظار کریں, إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ, کہ آ جائے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سایوں میں, وَالْمَلَائِكَةُ, اور فرشتے بھی, یعنی کیا آپ قیامت کے منتظر ہو, اللہ و فرشتے آ ہی جائیں تمہارے حساب لینے, پھر بات مانو. تو فرمایا وَقُضِيَ الْأَمْرُ, پھر تو معاملہ چکائی دیا جائے گا, پھر عمل کا موقع ہی کہاں ہوگا, پھر تو بڑے سے بڑا کافر بھی ایمان لے آئے گا, اللہ سامنے ہوگا, فرشتے دیکھ رہا ہوگا فرشتوں کو, پھر کون انکار کر سکے, تو کیا قیامت کے منتظر ہو. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف جو ہے تمام معاملات بالآخر لوٹ کر جانے. تو جناب یہاں پر ویٹ کریں گے 4 رکعت انشاءاللہ اللہ کریں.